السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان چین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج بیجنگ میں ہیں, جہاں وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حالات سمیت خطے کی صورتحال پر چینی قیادت سے تبادلہ خیال کریں گے. پاکستان نے چین کے ساتھ اقتصادی راہداری کے منصوبوں کی بروقت منظوری کے لیے سی پیک اتھارٹی تشکیل دی ہے. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قائم کی گئی اس اتھارٹی کا مقصد سی پیک منصوبوں میں سست روی کے تاثر کو ختم کرنا اور تمام فیصلے ایک پلیٹ فارم پر کرنا ہے. افغانستان کے غزنی صوبے کی یونیورسٹی کی ایک کلاس کے اندر بم دھماکہ ہوا ہے, جس میں خواتین طالبات سمیت 25 طلبہ زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا 1 اکتوبر کا بیان مسترد کر دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کی مالی اعانت پر ایف اے ٹی ایف پاکستان کو کسی بھی وقت اپنی بلیک لسٹ میں شامل کر سکتا ہے. امریکی ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مواصلات پر عائد پابندیوں کے کشمیری عوام پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں. بھارت کی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں سیاحوں پر عائد پابندی 10 اکتوبر سے ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے. اور عراق کے صدر برہم سولے نے حکومت مخالف احتجاجوں اور میڈیا پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے. اور چین نے 28 چینی ایجنسیوں اور کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کے امریکی فیصلے پر اعتراض کیا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بدعنوانی کو سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کو فروغ دینے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سرخ فیتا ہے, جو ان کے بقول بدعنوانی کا باعث بنتا ہے. عمران خان نے یہ بات منگل کو بیجنگ میں بین الاقوامی تجارت کے فروغ سے متعلق چینی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ان ملکوں میں سرمایہ کاری کا فروغ ہو سکتا ہے جہاں بدعنوانی کم ہوتی ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ انہوں نے چین سے ایک بات سیکھی ہے کہ کس طرح غربت کے خاتمے میں برسوں میں چین 70 کروڑ افراد کو 30 خطے استوا کے مؤثر اقدامات کیے جاتے ہیں. ان کے بقول گزشتہ غربت سے اوپر لایا گیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق وزیراعظم عمران خان چین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر منگل کو بیجنگ پہنچے تھے. افغانستان کے غزنی صوبے کی یونیورسٹی کی ایک کلاس کے اندر بم دھماکہ ہوا ہے, جس میں خواتین طالبات سمیت 25 طلبہ زخمی ہو گئے ہیں. غزنی کے صوبائی ہسپتال کے ڈائریکٹر عبدالباسر رمکی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 25 زخمی طلبہ کو حملے کی جگہ سے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے, جن میں 18 طالبات ہیں. وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے ایک بیان میں کہا کہ غزنی یونیورسٹی کے بم دھماکے میں 23 طلبہ زخمی ہوئے ہیں. غزنی پولیس ہیڈ کوارٹر کے ترجمان احمد خان سرات نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ بارودی مواد دری لٹریچر کلاس میں چھپایا گیا تھا, اور جب صبح طلبہ کلاس میں داخل ہوئے تو یہ پھٹ گیا. ان کا کہنا تھا کہ 3 زخمیوں کی حالت نازک ہے. ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک مختصر بیان میں اس حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کے گروپ نے نہیں کروایا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا 1 اکتوبر کا بیان مسترد کر دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کی مالی اعانت پر ایف اے ٹی ایف پاکستان کو کسی بھی وقت اپنی بلیک لسٹ میں شامل کر سکتا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے ایف اے ٹی ایف کی کارروائی کو سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم اپنے تحفظات پہلے ہی ایف اے ٹی ایف کے ارکان کے نوٹس ملا چکے ہیں, اور ہمیں توقع ہے کہ ایف اے ٹی ایف بھارت کی جانب سے پاکستان کو رسوا اور بدنام کرنے کی مسلسل کوشش کا نوٹس لے گا. امریکی ایوان کی خارجہ امور کمیٹی نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مواصلات پر عائد پابندیوں کے کشمیری عوام پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس نے بھارت سے ان پابندیوں کو فوری طور پر اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں سیاحوں پر عائد پابندی 10 اکتوبر سے ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ پیر کو وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے کے مطابق جمعرات سے سیاح جموں و کشمیر کی جانب سفر کر سکیں گے، تاہم بھارتی حکومت کے اعلان کے باوجود برطانیہ اور دیگر ممالک نے اپنے شہریوں کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا سفر نہ کرنے کا مشورہ برقرار رکھا ہے۔ عراق کے صدر ابراہیم صالح نے حکومت مخالف احتجاجوں اور میڈیا پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ پیر کے روز ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تشدد بپا کرنے والوں کو مجرم اور ملک دشمن قرار دیا ہے اور انہوں نے اسے بڑھنے سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صالح نے کہا ہے کہ عراق نے کافی سے زیادہ تخریب، خونریزی اور دہشت گردی برداشت کی ہے۔ صدر صالح کا کہنا تھا،
ما حدث من استهداف للمتظاہرین السلمیین والقوات الامنیہ بالرصاص
الحرم۔ عراقی صدر کہہ رہے ہیں کہ پرم طور پر مظاہرہ کرنے والوں اور سیکیورٹی فورسز کو حقیقی گولہ بارود کا نشانہ بنانا اور میڈیا اور صحافیوں کو ہدف بنانا ایک ایسے عراق کے لیے قابل قبول نہیں ہے جسے ہم نے جمہوری بنانے کا عزم کیا ہے، ایک ایسی جمہوریت جس میں حقوق اور آزادی کو قائم رکھا جائے۔ یہ تھے صدر صالح کے الفاظ۔ اس سے پہلے ایک ہفتہ جاری رہنے والے مظاہروں اور ان سے منسلک جھڑپوں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک اور 6,000 زخمی ہو گئے ہیں۔ فوج نے پیر کے صبح تسلیم کیا کہ اس نے بغداد کے صدر سٹی علاقے میں احتجاجیوں سے نمٹنے کے لیے بھاری طاقت استعمال کی تھی۔ چین نے 28 چینی ایجنسیوں اور کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کے امریکی فیصلے پر اعتراض کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ چینی داخلہ امور میں مداخلت کر رہی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے چین میں یہ غور مسلم اقلیتوں کے حقوق کی مبینہ خلاف ورزی کے واقعات سامنے آنے پر چین کی 28 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے پیر کو چین کی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو اتحادی ملک ترکی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے شام پر حملوں میں شدت پیدا کی تو وہ ترکی کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اتوار کو شام سے امریکی فوجوں کے انخلاء کا اعلان کرتے ہوئے ترکی کو فوجی کاروائیاں کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی دونوں نے صدر ٹرمپ کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی فوج کے انخلاء کے نتیجے میں امریکہ کرد فوج کو تنہا چھوڑ دے گا اور وہ ترک فوج کی براہ راست زد میں آ سکتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کے بعد صدر ٹرمپ نے ترکی کو معیشت تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ہانگ کانگ کے لیڈر کیری لیم نے منگل کے دن کہا ہے کہ جمہوریت کے حق میں کیے جانے والے احتجاج سے نمٹنے کے لیے وہ چین کی مدد حاصل کرنے کو خارج از امکان قرار نہیں دیتی، تاہم وہ اس بات پر سختی سے یقین رکھتی ہیں کہ ہانگ کانگ کو مدد کے لیے بیجنگ سے رجوع کرنے کے بجائے مکالمے اور پالیسیوں کے ذریعے خود ہی مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ منگل کے دن کیری لیم نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ بعض گہرے مسائل، مثلاً معیشت پر توجہ دے کر جن کی وجہ سڑکوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، امن و سکون بحال کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
At this point in time, I still strongly feel that we should find the solutions ourselves.
ہانگ کانگ کی لیڈر کیری لیم کہہ رہی ہیں، اس مرحلے پر میں سختی سے یہ سمجھتی ہوں کہ مسئلے کا حل ہمیں خود تلاش کرنا چاہیے۔ مرکزی حکومت کا بھی موقف یہی ہے کہ ہانگ کانگ کو خود ہی مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، لیکن اگر صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے تو پھر کسی متبادل کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہانگ کانگ کو ایک اور موقع دیا جائے تو پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے لیم نے چہرے پر نقاب لگانے کو تعزیری جرم قرار دینے کے لیے ہنگامی اختیارات کا استعمال کیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان چین کے دو روزہ سرکاری دورے پر آج بیجنگ میں ہیں, جہاں وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حالات سمیت خطے کی صورتحال پر چینی قیادت سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان چین کے دو روزہ سرکاری دورے پر منگل کو بیجنگ پہنچے ہیں. اس دورے کے دوران انہوں نے چینی ہم منصب لی کو چیانگ سے بھی ملاقات کی اور وہ چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے. بیجنگ کے دورے میں ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے, جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت کئی دیگر اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم چین کا دورہ ایک ایسے وقت کر رہے ہیں جب خطے میں گزشتہ چند ماہ کے دوران کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں, جن میں امریکہ, طالبان, امن مذاکرات کی معطلی اور بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے جیسے اہم واقعات بھی شامل ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم چینی قیادت سے اپنی ملاقات میں خطے کی صورتحال بشمول بھارت کی طرف سے جموں و کشمیر سے متعلق 5 اگست کے اقدامات کے بعد جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کی صورتحال پر بھی بات کریں گے. یاد رہے کہ بھارت کی طرف سے کشمیر پر کیے گئے حالیہ اقدامات کی وجہ سے اسلام آباد اور نئی دہلی کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. امریکہ سمیت کئی دیگر ممالک پاکستان اور بھارت کو اپنے باہمی معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دے رہے ہیں, جبکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار ثالثی کی پیشکش بھی کر چکے ہیں اگر دونوں ملک اس کے لیے رضامند ہوں. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
چین کے پاس یہ کیپیسٹی ضرور ہے کہ امریکہ کے علاوہ اگر کوئی ملک ہے جو دونوں ممالک میں بات چیت کروا سکتا ہے, چاہے بیک چینل ہی صحیح, اور امریکہ بھی اگر چاہے تو بیک چینل ہی شروع میں آغاز ہوگا, وہ چین ہے. اور اگر چین اور امریکہ دونوں کی یہ ایفرٹ ہو کہ پاکستان انڈیا تعلقات نارملائز ہوں تو پازیٹو ڈیولپمنٹ ہوگی.
وزیر اعظم عمران خان کے بیجنگ پہنچنے سے پہلے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا بھی چین پہنچ چکے تھے. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پیر کو اپنے ٹویٹر بیان میں کہا تھا کہ جنرل باجوا بیجنگ کے سرکاری دورے میں چین کی فوجی قیادت سے ملاقات کریں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ جنرل باجوا پاکستان کے وزیر اعظم کی چین کے صدر شی جن پنگ اور چینی وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقاتوں میں بھی شریک ہوں گے. سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے چین پاکستانی فوج کے کردار کو اہم قرار دیتا ہے.
ایک تو یہ بات ہے کہ سیکیورٹی جو ایسپیکٹ ہے گوادر کا, بلوچستان کا اور پورے روٹ کا اور ناردرن ایریاز کا, اس میں فوج کا ایک بہت بڑا کردار سیکیورٹی. پھر پالیسی میں بھی پاکستان میں آپ کو پتا ہے فوج کا ایک بہت بڑا کردار ہے, تو ہر لحاظ سے فوج کی ایسی اہمیت ہے جو کہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے اور چین کو پتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چین نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کی فوج کی قیادت سے بہت اچھے اور گہرے تعلقات رکھے جائیں.
پاکستان کے وزیر اعظم کا منگل کو شروع ہونے والے دورہ بیجنگ بطور وزیر اعظم ان کا تیسرا دورہ ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان نے چین کے ساتھ اقتصادی راہداری کے منصوبوں کی بروقت منظوری کے لیے سی پیک اتھارٹی تشکیل دی ہے. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قائم کی گئی اس اتھارٹی کا مقصد سی پیک منصوبوں میں سست روی کے تاثر کو ختم کرنا اور تمام فیصلے ایک پلیٹ فارم پر کرنا ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
سی پیک اتھارٹی کا قیام لمٹ کی بجائے صدارتی حکم نامے کے ذریعے جاری کیا گیا ہے, جس کے سربراہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. 10 سرکان پر مشتمل اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کو حاصل ہوگا. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سی پیک اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وزیر اعظم عمران خان چین کے سرکاری دورے پر ہیں, جہاں وہ چینی قیادت سے سی پیک منصوبوں سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے. بیجنگ کے دورے پر موجود وزیر اعظم عمران خان نے بین الاقوامی تجارت کے فروغ سے متعلق چینی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک منصوبوں کے حوالے سے مسائل کا سامنا تھا.
Now we have decided that there will be one authority which will resolve all the problems of CPAC and that authority will be the Prime Minister's office so that it can, my office can make it easier for people investing in Pakistan. People from China investing in Pakistan.
وائس آف امریکہ کو دستیاب صدارتی حکم نامے کے مسودے کے مطابق سی پیک اتھارٹی کا صدر دفتر اسلام آباد میں قائم کیا جائے گا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آرڈیننس 2019 کے تحت قائم ہونے والی یہ اتھارٹی پاکستان اور چین کے درمیان قائم مشترکہ ورکنگ گروپس اور دیگر اداروں کے اجلاس بلانے کے لیے رابطہ کار کا کام کرے گی. اتھارٹی کو سی پیک کے نئے منصوبوں کے لیے وفاقی کابینہ، اقتصادی رابطہ کمیٹی یا سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی منظوری لازم نہیں ہوگی. سینٹ کی سی پیک کی خصوصی کمیٹی کی کنوینئر شیری رحمان حکومت کے سمل سے خوش دکھائی نہیں دیتی اور کہتی ہیں کہ اس سی پیک اتھارٹی کے خدوخال اور قواعد و ضوابط یکسر مختلف ہیں جو کہ سینٹ کمیٹی نے تجویز کیے تھے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اتھارٹی کے ڈھانچے میں صوبوں کی نمائندگی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی صوبوں سے ہم آہنگی کا کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے.
آپ پارلیمانی نظام کا ایک حصہ ہو، پارلیمان سے الیکٹ ہو کے آئے ہو، اسی کی وجہ سے پرائم منسٹر بنے ہو، تو وہ اس کو آپ جب تک استعمال نہیں کریں گے اور اس کی کارکردگی فعال نہیں کریں گے، سی پیک چھوڑ آپ دوسری چیزوں کو کس طرح چلائیں گے؟
علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
امریکی ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مواصلات پر عائد پابندیوں کے کشمیری عوام پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس نے بھارت سے ان پابندیوں کو فوری طور پر اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے. نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی.
امریکی ہاؤس کی امور خارجہ سے متعلق کمیٹی نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مواصلات پر عائد پابندیوں کے کشمیری عوام کے روزمرہ حالات اور ان کی فلاح و بہبود پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ یہ پابندیاں فوراً اٹھائی جائیں اور کشمیریوں کو بھی وہی حقوق و مراعات حاصل ہوں جو دیگر بھارتی شہریوں کو حاصل ہیں. جبکہ امریکی صدارت کی ایک ممکنہ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس نے کہا ہے کہ ہم کشمیری عوام کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں تنہا نہیں ہیں. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ صورتحال پر ہماری نظر ہے اور اگر حالات کا تقاضا ہوا تو مداخلت کی ضرورت پڑے گی. چونکہ وہ بھارتی نژاد ہیں اس لیے ان کے بیان کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے. اب تک امریکی صدارت کے تین ممکنہ امیدوار برنی سینڈرز، الیزابیتھ وارن اور کملا ہیرس کشمیری کی صورتحال پر اظہار تشویش کر چکے ہیں. موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی شمار کریں تو یہ تعداد چار ہو جاتی ہے. ذرائع کے مطابق جموں کشمیر کی صورتحال میں تاحال کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی ہے. نیشنل کانفرنس کے جموں کے صدر دیویندر رانا نے کہا کہ کشمیر میں جاری پابندیوں سے عوام کو کافی دشواریوں کا سامنا ہے. یاد رہے کہ دیویندر رانا نے حال ہی میں ایک 15 رکنی وفد کے ساتھ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ سے ملاقات کی ہے. انہیں چند روز قبل رہا کیا گیا تھا.
جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کی وجہ سے ہے. لوگ اگر پریشان ہیں، خاموش ہیں، لوگوں پہ کچھ پابندیاں ہیں تو یہ بڑی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ذمہ وار آدمی جو ہے وہ پریشان ہوگا.
ایک سینئر تجزیہ کار قمر آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کشمیر میں انتخابی عمل شروع کر دیا ہے اور انہیں امید ہے کہ جلد ہی بہت سی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی.
یہ جو الیکشن پروسیس شروع ہوا ہے اس کے چلتے ہوئے اگر حالات ٹھیک رہے، کوئی بڑا ملیٹنٹ واردات نہیں ہوتی ہے، تو یہ اگلے کچھ دنوں کے اندر اس کو بحال کر دیں گے.
ریاستی گورنر ستیہ پال ملک نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ 2 ماہ قبل سیاحوں کے لیے جو ایڈوائزری جاری کی گئی تھی وہ واپس لی جا رہی ہے اور وہ اب 10 اکتوبر سے کشمیر جا سکتے ہیں. دینی اسنا مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پیر کی شب میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کر کے کشمیر میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا. یہ میٹنگ ریاست میں 24 اکتوبر کو ہونے والے بلاک ڈیولپمنٹ کونسل BDC کے انتخابات کے پیش نظر منعقد ہوئی. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
سندھ میں رہنے والے ہندوؤں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرنے اور توہین مذہب کے الزامات کے بعد گھوٹکی میں مندروں پر حملے کے واقعات کے حوالے سے گھوٹکی کی باثر شخصیت میاں عبدالحق عرف میاں مٹھو کا نام سامنے آتا رہا ہے، لیکن میاں مٹھو نے ان تمام الزامات سے صاف انکار کیا ہے. وہ اس بارے میں کسی قسم کی تحقیقات میں مکمل تعاون کرنے پر تیار ہیں۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
سابق رکن قومی سندھ کے علاقے گھوٹکی میں انتہائی با اثر سمجھے جانے والے مذہبی رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی میاں عبدالحق عرف مٹھو نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے کہ وہ یا ان کے ساتھ ہی صوبے میں زبردستی تبدیلی مذہب کے واقعات میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ برچنڈی شریف درگاہ میں ان کے ہاتھوں مسلمان ہونے والے ہندو اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جاتی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بعض این جی اوز ملک کو بدنام کرنے کے لیے ان کے خلاف غلط خبریں نشر کرواتی ہیں جس کا مقصد پاکستان کا تاثر بیرونی دنیا میں خراب کرنا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر کسی ایک بھی شخص کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے تو ثابت کیا جائے، وہ تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔
ہمارے پاس ہندو مذہب کے یا کسی اور مذہب سے جو مرد عورتیں لڑکیاں لڑکے مسلمان ہونے کے لیے آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جاتی۔ کچھ نام نہاد این جی او ملک کو بدنام کرنے کے لیے دشمن ملکوں سے پیسے لینے والے ہیں۔
دوسری جانب انسانی حقوق کے کئی کارکنان اور بعض سیاسی رہنما بھی میاں مٹھو پر مذہبی اقلیتوں کو دباؤ میں رکھنے اور انہیں زبردستی تبدیلی مذہب پر مجبور کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے آئے ہیں۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور پاکستان ہندو کاؤنسل کے رہنما رومیش کمار کا کہنا ہے کہ میاں عبدالحق جیسے لوگ انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ مذہب تبدیل کرنے والوں میں سے اکثر کم عمر لڑکیاں ہی کیوں ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کا واحد حل قانون سازی ہے۔ رمیش کمار کے مطابق انہیں تبدیلی مذہب سے انکار نہیں، لیکن اس کے لیے ایک ضابطہ کار ترتیب دیا جائے تاکہ کسی پر زبردستی مسلط نہ کی جا سکے۔
حل یہ ہے کہ ان کے اوپر پوری پابندی لگنی چاہیے کہ ان کا کام یہ ہے اپنے، ٹھیک ہے آپ کے مدرسے وغیرہ جو بھی بنے ہوئے آپ ریلیجیس تنظیم ہیں، مگر کنورژن کے اندر آپ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کنورژن ہو رہی ہے، کوئی کنورٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ 3 مہینے کا ٹائم ہو، میجسٹریٹ اس کو خود اسیس کرے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اسلام سے متاثر ہو کے جا رہا ہے پھر کنورژن۔
میاں عبدالحق عرف میاں مٹھو کو گھوٹکی میں انتہائی بااثر شخصیت سمجھا جاتا ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہو چکے ہیں، تاہم چند سال قبل انہوں نے پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لی تھیں۔ گھوٹکی میں توہین مذہب کے حالیہ واقعات کے بعد مندروں پر حملے کا الزام بھی ان پر عائد کیا جاتا رہا ہے اور بعض حلقوں کی جانب سے ان کی گرفتاری کے مطالبات بھی سامنے آئے، تاہم وہ ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مقامی ہندوؤں کے ساتھ انتہائی احسن طریقے سے پیش آتے ہیں اور گھوٹکی میں ہندوؤں پر حملے کے بعد ان کے بیٹے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکی حکومت نے شمالی شام سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کی کانگریس کے متعدد اراکین نے مخالفت کی ہے اور اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ کے مقامی کرد اتحادی اس فیصلے سے سخت ناخوش اور مایوس ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اتوار کے روز وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا تھا کہ شمالی شام سے امریکی فوجی دستے واپس بلائے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس کے بارے میں کہا، ہم شام میں کئی برس تک رہے جبکہ شام کا مارکہ مختصر المیاد ہونا چاہیے تھا، ہم کو چاہیے تھا کہ ہم آتے جاتے رہتے۔ شام میں امریکہ کے کرد اتحادیوں نے امریکی فوجیوں کے ساتھ مل کر شام کے بہت سے علاقوں کو داعش کے چنگل سے واگزار کرایا تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد وہ سخت مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک مقامی رہائشی کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح امریکہ نے ہم سے روگردانی کی اور ہم کو فروخت کر دیا۔ دوسری طرف کردوں کو ترکی سے بھی خطرہ ہے کیونکہ ترکی کردوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب ترکی ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو شامیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ ایک مقامی خاتون کا کہنا ہے،
یعنی تشرید و خطف و اغتصاب و
people were killed, women were abducted and a lot of people fled.
کرد خاتون کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا، عورتوں کو اغوا کیا گیا، بہت سے لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ترکی نے انسانیت سوز مظالم ڈھائے اور اب ہم کو خوف ہے کہ یہ سب کچھ دہرایا جائے گا۔ امریکی سینیٹر لنڈزے گراہم نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ کردوں کو تنہا چھوڑ کر ہم نے بہت خطرناک پیغام دیا ہے، یعنی امریکہ ایک ناقابل اعتماد اتحادی ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار مائیکل او ہینلون کہتے ہیں
مسٹر ٹرمپ سیمز ٹو سم ٹائمز لوز پیشنس اور اٹینشن ان ریگارڈ ٹو سسٹیننگ دی وکٹری
بعض اوقات مسٹر ٹرمپ فتح کو قائم رکھنے کے سلسلے میں صبر نہیں کر پاتے اور اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں ہم نے مشرق وسطی میں کئی بار مشکل کامیابیاں حاصل کیں مگر اس کے بعد ان کو قائم نہیں رکھ سکے صدر ٹرمپ نے اس فیصلے کے بعد ایک ٹویٹ پیغام میں یہ بھی کہا کہ اگر ترکی نے حدود سے تجاوز کیا تو اس کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے گا مگر او ہینلون کے مطابق یہ ترکی کے لیے کوئی خاص انتباہ ثابت نہیں ہوگا اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہاں مقامی سطح پر کام کیا جائے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون کیا جائے امریکی محکمہ دفاع کے بعض اعلی حکام اس اندیشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں داعش کہیں دوبارہ زور نہ پکڑ لے داعش امریکہ ترکی اور کرد سبھی کا دشمن ہے اور اس کا سر اٹھانا یقیناً علاقے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسد نذیر وائس آف امریکہ واشنگٹن
پاکستان کی سیاست کی طرح موسیقی بھی موروثیت کا اثر رکھتی ہے فوک میوزک ہو یا صوفی کلام ماضی کے نامور فنکاروں کا فن اور نام اب ان کی اگلی نسل آگے بڑھا رہی ہے انہی میں شمار ہوتا ہے سائیں ظہور اور علن فقیر کے فرزندوں کا جو فوک میوزک میں اپنی منفرد پہچان بنانے میں مصروف عمل ہیں یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے کراچی سے سدرہ ڈار نے
پاکستان کی سیاست کی طرح موسیقی میں بھی موروثیت کا عنصر واضح دکھائی دیتا ہے لیکن اپنے باپ دادا کے نام اور فن کو آگے چلانا اتنا بھی آسان نہیں فوک میوزک کا بڑا نام مرحوم علن فقیر کے فرزند واحد علن فقیر کے مطابق ان پر اپنے والد کے نام اور کام کا آج بھی دباؤ موجود رہتا ہے
بہت بڑا پریشر کیونکہ جتنا وہ کام کر گئے اتنا کرے گا تو وہاں پہنچے گا نا تو محنت کرنی پڑتی ہے بہت محنت سخت اور ہم نے محنت کی مجھے تو سچی بات ہے کہ فقیر سائیں علن فقیر کی وجہ سے لوگ جانتے اب واحد میرے نام سے بھی جاننے لگ گئے یعنی جتنی آپ محنت کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا
سائیں ظہور کے بیٹے شرافت علی بھی اپنے شوق اور لگن سے صوفی کلام کو سیکھ رہے ہیں روز ریاضت ان کے فن کو نکھارنے میں مدد دے رہی ہے
عشق دا چرخا ہجر دی پونی
یہ سمندر ہے اس میں جتنا بھی سیکھ لیں بہت ہی کم ہے کیونکہ جس میں پوری زندگی لگ جاتی ہے سیکھنے کے لیے اس کو جتنا بھی سیکھ لیں بہت ہی کم ہے ابھی تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کی ہم صبح صبح ریاض لازمی ہم نے کرنا ہوتا ہے چاہے ہم کچھ کھائیں یا نہ کھائیں کیونکہ ریاض ضروری ہے ہمارے لیے جتنا یہ کم کر لیں جتنا بھی یہ ایک دن کے لیے چھوڑ دیں تو بس ایسے ہی ہے کہ 21 دن پیچھے ہو گئے
واحد علن فقیر کے مطابق صوفیانہ کلام پڑھنے کے لیے مزاجن فقیر ہونا ضروری ہے
فقیر فے فکر کرو پھر ذکر پیدا ہوگا کاف کنایت یعنی جہاں 100 خرچہ ہے وہاں 90 کرو 10 بچاؤ یہ یقین اللہ پر یقین ہے کہ ہمارا رزق وہ دے گا رے سے ریاضت یعنی اپنا کام کرو وہ پہلے کرو پھر اور کوئی کام کرو تاکہ ریاضت ضروری ہے اس لیے جو یہ چار کام جس کے پاس ہوں گے وہ فقیر ہے اس کو ہم فقیر کہتے ہیں
صوفی کلام کے ذریعے امن اور محبت کا پیغام پھیلانا ہی ان فنکاروں کے نزدیک خدمت ہے
ابو نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ایسا بھی پڑھیں ہمیں صرف صوفیانہ کلام چاہیے کہ صوفیانہ میں اللہ کا نام ہو اور پیارا چلے جیسے کہ یہ ہو نا صوفی کو پیارے سے پڑھا جائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے
مستقل محنت ریاضت اور لگن ہی سے یہ نسل اپنے والد کے نام اور کام کو آگے بڑھانے اور اپنی پہچان بنانے میں مصروف عمل ہے سدرہ ڈار وائس آف امریکہ کراچی
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے ایک جیل میں زیر حراست غیر ملکی خواتین نے جیل کی وارڈن کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا کوئٹہ سے ستار کاکڑی رپورٹ دے رہے ہیں
حکام نے واقعے کی ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے پولیس حکام کے مطابق ضلع لسبیلا کے علاقے گڈانی جیل میں چند غیر ملکی خواتین بند ہیں جن کا تعلق روس کے چیچنیا صوبے سے ہے منگل کو صبح جیل کے دیگر عملے کو خواتین جیل میں ہی رہنے والی جیل وارڈن زویا کی لاش غیر ملکی خواتین کے وارڈ میں پڑی ہوئی ملی ہے، جسے پولیس نے اٹھا کر مقامی اسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے پہنچایا، جہاں زویا کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ گاڈانی پولیس کے انسپکٹر عطا اللہ نے وائس اپ امریکہ کو بتایا کہ زویا کے سر پر کسی آئینی چیز سے پہلے کاری ضرب لگایا گیا، اس کے بعد اس کا گلا گونڈ کر اسے مارا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چیچن خواتین اب بھی جیل میں بند ہیں، تحقیقات مکمل ہونے پر ان کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج کر دیا جائے گا۔ کوئٹہ میں ڈپٹی انسپکٹر جیل خالجات حمید اللہ نے وی او اے سے گفتگو کے دوران بتایا،
وہاں پہ یہ رشین چچنیا کے ہمارے ساتھ چار پانچ غیر ملکی قیدی بند ہے فارن ایکٹ میں۔ کڈانی جیل پہ کوئی ہماری لیڈی میٹرن ہے، گلے میں ناڑا جو ہے ڈال کر کے اس سے موت اس پہ واقع ہوئی، کے ساتھ بند کی رات کو اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، وہ یہ قتل ہو گئی۔ یہ قانون کے مطابق وہاں پہ جو ہے وہ کوئی لیڈی اس کی بند ہوتی ہے ہماری جو اسٹاف ہے۔
ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا کہنا ہے کہ گڈانی جیل میں چیچنیا کی چار خواتین اور ان کے پانچ بچے فارن ایکٹ کے تحت بند ہیں۔ یہ خواتین اور بچے 7 ماہ پہلے روس سے افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہو گئی تھیں، عدالت میں پیش کرنے کے بعد اب ان کو واپس اپنے ملک بھیجنے کے لیے کراچی کے قریب گڈانی جیل میں رکھا گیا تھا۔ صوبائی محکمہ جیل خانہ جات کے مطابق صوبے کے مختلف جیلوں میں اس وقت تک لگ بھگ 35 غیر ملکی بند ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
خیبر پختونخوا کے سرکاری ہسپتالوں میں نئے انتظامی نظام کے خلاف ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے کے ملازمین کی ہڑتال کا سلسلہ منگل کو بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری اسپتالوں کے انتظام کے لیے نئے قانون کے خلاف ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے کے اہلکاروں کا ہڑتال کا سلسلہ منگل کے روز بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں نہ صرف اسپتالوں کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے بلکہ صوبے کے طول و عرض میں مریضوں اور ان کے لواحقین اور رشتہ داروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ پچھلے ستمبر کے آخری ہفتے میں سرکاری اسپتالوں کے انتظام کے لیے ضلع اور ڈویژنل سطح پر آزاد اور خود مختار اداروں کے قیام کے خلاف ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے کے اہلکاروں نے ہڑتال کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پچھلے 27 ستمبر کو اس قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف پولیس فورس کی کارروائی سے متعدد افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ ایک درجن سے زائد ڈاکٹروں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال کے باعث داخل مریضوں کو اب دیگر اسپتالوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ پشاور کے قریب حادثے میں زخمی ہونے والے ضلع مظفر گڑھ کے ایک فرد محمد شریف کو منگل کے روز پشاور کے لیڈنگ اسپتال سے پرائیویٹ ایمبولنس کے ذریعے ملتان کے اسپتال میں داخلے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ زخمی محمد شریف کی والدہ کا کہنا تھا،
ہڑتال سے وجہ سے ہم جا رہے ہیں، ہڑتال ہو گیا، پتہ نہیں 10 دن میں آتا ہے ڈاکٹر، 20 دن میں آتا ہے، ہمارے کو معلوم نہیں ہے، ہم اپنے وطن میں جا کے علاج کریں۔
لیڈنگ اسپتال میں زیر علاج ایک مریض کے رشتہ دار امجد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
بس یہ ڈاکٹر حکومت کا اپنا جنگ ہے، لیکن اس میں ہم غریب مریض وغیرہ پیس رہے، تو اس کے بارے میں کچھ نوٹس لینا چاہیے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ہڑتالی ڈاکٹروں کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا،
اگر آپ کے کچھ جنرل ایشوز ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ایجیٹیشن اور پھر آپ دوسروں کو بھی روکنا یہ بالکل غلط ہے۔ میں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کمزور نہیں ہے۔
ڈاکٹروں اور طبی عملے میں شامل اہلکاروں کی تنظیم کے عہدیداروں نے 2 دن قبل پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے سربراہی میں ایک بینچ کے گرفتار ڈاکٹروں کی مشروط رہائی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے نئے قانون کی واپسی کے مطالبے کو دہراتے ہوئے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر نوشیروان برقی کو ان کے عہدوں سے برطرف کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آب و ہوا کی تبدیلی کی ہنگامی نوعیت کے بارے میں آگاہی بڑھانے سے متعلق 2 ہفتوں پر محیط ایک عالمی مہم کے آغاز پر پیر کے روز سینکڑوں سرگرم کارکن دنیا بھر کے شہروں میں گرفتار ہوئے۔ اس بین الاقوامی مہم کو ایکسٹینشن ریبیلین نامی ایک تنظیم نے مربوط کیا تھا، جو غیر متشدد مزاحمت اور سول نافرمانی کے ذریعے حیاتیاتی ماحول کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی صلاح تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
لندن میں سرگرم کارکن باڑوں سے چپک کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ٹرافالگر چوک میں ٹریفک کو بلاک کر دیا۔ پیرس میں انہوں نے دریائے سین پر بنے پل پر قبضہ کر لیا۔ پیرس میں مظاہروں میں شریک ایک خاتون کا کہنا تھا، یہ واضح طور پر غیر متشدد ہے، یہ سماجی تحریک ہے اور ہم یہاں بندوقوں کے ساتھ نہیں آئے ہیں، ہم یہاں انسانوں کی طرح آئے ہیں، وہ ہمارے جسم ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم یہاں یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ سچ کا مقابلہ کریں، لوگوں کو سچ بتائیں اور پھر لوگ غالباً اسے قبول کریں گے اور پھر انہیں اپنی بقا کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے کوششیں کریں گے۔ برلن اور ایمسٹرڈم میں مظاہرین ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بڑی تعداد میں مرکزی احاطوں میں اکٹھے ہوئے۔ دنیا بھر میں ان سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے مظاہروں سے ہٹنے کے احکامات ماننے سے انکار کیا۔ نیو یارک شہر میں انہیں وال اسٹریٹ کے علامتی مجسمے چارجنگ بل پر خون کا رنگ چھڑکنے پر مشکل کا سامنا ہوا۔ ہاتھوں میں قبروں کے قطبے تھامے، خود پر سرخ رنگ کا پینٹ چھڑکے، مظاہرین نے مجسمے کے ارد گرد زمین پر لیٹ کر مردہ انسانوں کے طور پر مظاہرہ کیا، جبکہ ایک سرگرم کارکن کچھ دیر کے لیے مجسمے پر چڑھ گئی اور اس نے تنظیم کا جھنڈا لہرایا۔ ایکسٹنکشن ریبیلین کا کہنا ہے کہ کرۂ ارض کی صحت پر اپنے منافعوں کو فوقیت دینے کی وجہ سے وال اسٹریٹ کی مالیاتی کمیونٹی کے ہاتھ خون آلود ہیں۔ کچھ اجتماعات خوشگواری کا رنگ لیے ہوئے تھے۔ لندن کے ویسٹ منسٹر برج پر دو خواتین نے شادی کی، جہاں انہوں نے دریائے ٹیمز پر ایک بڑے اور ایک حمایتی ہجوم کے سامنے شادی کے قول و قرار کیے۔ ایکسٹنکشن ریبیلین یا ایکس آر تحریک اپریل میں اس وقت نمایاں ہوئی جب اس نے وسطی لندن میں ٹریفک کو 11 دن تک بلاک کر دیا۔ یہ تحریک اس وقت سے زور پکڑ چکی ہے جس کے سرگرم کارکن زمینی حیات اور ماحول کے نقصان کو روکنے کے ایک ہنگامی پروگرام کے سلسلے میں کاربن کے اخراج کو سن 2025 تک کم کر کے 0 تک لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایکس آر کی ایک سرگرم کارکن کرولا ریکٹ نے جرمن زبان میں کہا، ایکسٹنکشن ریبیلین پالیسی کی ٹھوس تجاویز کبھی نہیں بنائے گی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس مسئلے کو جمہوری طور پر شہریوں کے سپرد کر دیا جائے جو پھر مل کر اقدامات کا فیصلہ کریں۔ یہ تحریک افریقہ سمیت دوسرے براعظموں تک پھیل چکی ہے۔ آئی ٹی کے ایک اسپیشلسٹ سوین فالٹلی نے کہا، اہم معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے، ہم سب اس کرۂ ارض پر رہتے ہیں، ہمیں سب کو اس تباہی سے خطرہ لاحق ہے، ہمیں اکٹھے کھڑا ہونا چاہیے، یہی اس سے نمٹنے کا واحد طریقہ ہے، ہمیں ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور آسٹریلیا میں آب و ہوا کی ایک علم بردار ہیلن راؤنڈ کا کہنا تھا، وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور ہم کارپوریشنوں اور کوئلے سے محبت کرنے والے سیاستدانوں پر یہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں بچائیں گے۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلیا میں آب و ہوا کی ایک علم بردار مس ہیلن کے۔ پیر کے روز جو مظاہرے کیے گئے وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف سیاسی اقدام کا مطالبہ کرنے والے عالمی اجتماعات کے ایک سلسلے کے تازہ ترین مظاہرے تھے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق میں احتجاجوں اور ہنگامہ آرائی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے دو ممتاز تجزیہ کاروں، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال اور میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلمان جاوید نے عراقی سیاست میں مقتدی صدر کے کردار پر گفتگو کی۔ ان کی گفتگو کے کچھ اقتباسات قمر عباس جعفری کی اس رپورٹ میں۔
عراق کی صورتحال کے بارے میں ایک ایسے وقت میں جبکہ وہاں لاکھوں زائرین امام حسین کے چہلم کے موقع پر پہنچتے ہیں اور نجف سے کربلا تک پیدل چلتے ہیں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ احتجاجات کے لیے اس وقت کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عراقی حکومت کو بھی وہ سیاسی حمایت حاصل نہیں ہے جس کے ذریعے وہ حالات کو قابو کر سکے۔ وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال نے ممتاز مذہبی رہنما مقتدی الصدر کے رول کا ذکر کیا، جن کا عراقی پارلیمنٹ میں سب سے بڑا گروپ ہے۔ ان کا کہنا تھا،
مقتدی الصدر کا جو رول ہمیشہ رہا وہ یہی رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے باہر رہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں۔ مشکل اب یہ آ جاتی ہے کہ ان کے اور سیستانی کے درمیان مشکلات پیدا ہو گئی۔ سیستانی کی پوزیشن اور ان کی پوزیشن یہ مشکل ہے کہ سیستانی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی حد تک کمپرومائز پیدا ہو جائیں، لیکن مقتدی الصدر آن دی ادر سائڈ یہ چاہتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ ہو اور اس کے بعد وہ آگے بڑھیں۔ اب اگر نئی گورنمنٹ بنتی ہے، اگر نئی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقیناً اس کے لیے مقتدی صدر کا گروپ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھے گا. تو یہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ کیا وہ اس وقت گورنمنٹ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں, کیونکہ اکنامک کنڈیشن بظاہر اتنی خراب نہیں ہے جتنی کہ محسوس کی جاتی ہے. تو اگر وہ ریفارم کرنے کے لیے ایک نئی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو سپورٹ مل جائے. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ جہاں تک ایرانی ملیشیا یا ایرانی سپورٹ ملیشیا کا تعلق ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنی سالڈ سپورٹ شامل ہے, لیکن یاد رہے کہ اس کی وجہ سے ناردرن اور ویسٹرن عراق کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کس حد تک بے چینی پیدا ہو سکتی. اسی لیے ضروری ہے کہ دوسرے ممالک جو علاقے کے ہیں وہ مدد کریں.
میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلمان جاوید نے اسی پروگرام میں کہا کہ فی الحال عراق کی صورتحال میں بظاہر داعش کا کوئی رول نظر نہیں آتا. انہوں نے ڈاکٹر زبیر اقبال سے اتفاق کیا کہ اقتصادی حالات زیادہ خراب نہیں ہیں, لیکن حکومت کے لیے سیاسی حمایت نہ ہونے کے سبب یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. عراق میں روس اور چین کے رول کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
دیکھیں چین تو جو ہے وہ تو اس کے اگر آپ اسٹریٹجی کو بنظر غائر دیکھیں, جو اس کا فورن پالیسی کے جتنے بھی پلرز ہیں وہ سارے کے سارے اکنامک جیو اکنامک گولز کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں, اور اس لیے چائنا کو آپ کبھی بھی کسی کانفلکٹ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں دیکھیں گے. ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹرم آئل کو کنٹین کر سکیں اور وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لا سکیں, تاکہ ان کے جو وینچرز وہاں پہ انہوں نے لگانا شروع کیے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنا شروع ہو. رشین مسل کو البتہ یوز کیا جا سکتا ہے بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے امریکن انفلوئنس کو, لیکن وہ بھی ابھی سیرین کوئگمائر کے بعد کوئی زیادہ ہمیں آگے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن مڈل ایسٹ بہرحال ایک اہم جگہ ہے رشین جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بھی, تو ڈیفینیٹلی اگر ادھر وہاں پہ کوئی ایرپٹ ہوتا ہے, ابھی آپ دیکھیں یمن کے اندر ایک ٹرم وار موجود ہے, لیبیا کے اندر سول وار ہو رہی ہے, سیریا ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا پراپرلی, عراق کے اندر یہ کلیشز شروع ہو چکے ہیں, تو اگر یہ چیزیں میں جیسے پہلے بھی کہا کہ ہاتھ سے باہر نکلتی ہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی ملیٹنٹ ونگ جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھاتا ہے اور وہ داعش جیسی جو ہے قوت دوبارہ حاصل کر رہی ہے, داعش ہی کسی نئے نام سے آ جاتی ہے یا اپنے نام سے آ جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی رشینز جو ہے وہ اپنے مسل کو دوبارہ وہاں پہ فلیکس کریں گے.
یہ تھے سلمان جاوید, جن کا کہنا تھا کہ پورا مشرق وسطی کا خطہ اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے اور بڑی طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس خطے میں استحکام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
شام کے شہر عفرین کے قریب شعبہ پناہ گزین کیمپ میں بنے ٹینٹ اسکول میں بچوں نے اسکول کا نیا تعلیمی سال بہت جوش و جذبے سے شروع کیا, لیکن گزشتہ سال کی طرح طالب علم ابھی تک عارضی اور گنجائش سے زیادہ بچوں سے بھرے کلاس رومز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک چھوٹی بچی فاطمہ حسن نے کرد زبان میں کہا, اسکول کھل گیا ہے اور میں خوش ہوں, میں اپنے ٹیچر کو یاد کرتی تھی, اپنی سہیلیوں کو یاد کرتی تھی, میں واپس آ گئی ہوں اور میں نے اپنے ٹیچر اور اپنی سہیلیوں کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی. ایک اور ننھے طالب علم جمعہ محمود نے کہا, میں دوسری جماعت میں تھا اور جنگ کے بعد میں یہاں آیا اور میں نے اسکول جانا شروع کیا. ایک اور طالبہ الماز حیدر نے بھی کرد زبان میں کہا, میں تیسری جماعت میں پڑھتی ہوں, میں اپنے ٹیچر کو دیکھنے آئی ہوں, میں اپنی سہیلیوں کے پاس آئی اور میں بہت خوش ہوئی. یہ طالب علم ان ہزاروں لوگوں میں سے صرف چند ہیں جو شام کی خانہ جنگی کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے. انسانی حقوق سے متعلق شام کے آبزرویٹری گروپ کے مطابق صرف شام کے دو ڈسٹرکٹس عفرین اور عزاز سے 300,000 سے زیادہ کرد لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں, ان میں سے بہت سے اب عفرین کے قریب شعبہ پناہ گزین کیمپ میں رہتے ہیں. بہت سے طالب علموں کی طرح یہاں کے اساتذہ بھی نقل مکانی کرنے والے پناہ گزین ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس اسکول کی حالت بہت خراب ہے اور کلاس رومز میں گنجائش سے زیادہ بچے ہیں اور گرمی اتنی ہے کہ بچوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں کے اساتذہ مدد کی اپیل کر رہے ہیں. ایک ٹیچر عبدو سیدو نے کہا, ہم انسانی حقوق کی تنظیموں پر, یونیسیف جیسی تنظیموں پر اور ان ملکوں پر جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کرتے ہیں زور دیتے ہیں کہ وہ جو مدد بھی کر سکتے ہیں کریں, جس میں طالب علموں کے لیے کپڑے شامل ہیں کیونکہ سردی آنے والی ہے اور کتابیں اور اسکول کی چیزیں کرسیاں اور میزیں ہمیں بھیجیں تاکہ ہم انہیں اپنے کیمپوں اور اپنے اسکولوں میں تقسیم کر سکیں. اس طرح ہم سخت حالات کا کچھ مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے ایک ٹیچر عبدو سعیدو کے. اندازہ ہے کہ افرین کے 13,000 بچے شعبہ کے علاقے کے 5 کیمپوں اور دیہاتوں میں رہ رہے ہیں اور ان میں سے اکثر یہاں کے خراب حالات کے باوجود اسکول جا رہے ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ پڑھانے کے حالات خواہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، تعلیم اب پہلے سے کہیں زیادہ ان بچوں کی کامیابی کی کلید ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی صدر جانسن اور بل کلنٹن دونوں کا مواخذہ تو ہوا مگر سینٹ میں وہ بری ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ جب کانگریس صدر کا مواخذہ کرتی ہے تو اس میں ایوانی نمائندگان اور سینٹ دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے. مواخذہ کب اور کیسے کیا جاتا ہے، یہ بتا رہے ہیں نخبت ملک اس رپورٹ میں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے انہیں امپیچ کرنے یا عہدے سے ہٹانے کے مطالبات ہو رہے ہیں، لیکن کیا امریکی صدر کو اتنی آسانی سے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ ویسے تو امریکی آئین کانگریس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ صدر کا مواخذہ کر کے یا انہیں امپیچ کر کے عہدے سے ہٹا دے. آئین میں یہ تو کہا گیا ہے کہ صدر کا مواخذہ کسی بڑے جرم یا غلطی کی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک ٹویسٹ ہے اور وہ یہ کہ آئین میں ان جرائم کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی. مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے سے لے کر غداری تک کچھ بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. مواخذے کا آغاز کانگریس میں بیٹھے ایوان نمائندگان میں سے کسی ایک شخص کی درخواست سے ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کمیٹی کی پیٹیشن یا خصوصی تحقیقات سے سامنے آنے والی رپورٹ کی بنیاد پر صدر کے خلاف یہ کارروائی شروع کی جا سکتی ہے. ایوان نمائندگان میں الزامات کی فہرست تیار کی جاتی ہے. سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی ان الزامات پر تحقیق کرتی ہے. کمیٹی مواخذے کے حق میں فیصلہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی اور اب صدر کے خلاف مقدمہ چلے گا. اس مقدمے کی سربراہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کرتے ہیں. صدر کو اپنے دفاع کا پورا موقع ملتا ہے. دلائل مکمل ہونے کے بعد سینٹ کے ارکان ہر الزام پر الگ الگ ووٹ کرتے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ ان کی نظر میں یہ الزام ثابت ہوا یا نہیں. الزام ثابت ہو جائے تو صدر کو سخت ترین سزا کے طور پر عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور نائب صدر ان کی جگہ لے لیتا ہے. اب تک امریکہ کے 3 صدور کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہو چکی ہے. اینڈرو جانسن اور بل کلنٹن کو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا تھا، لیکن رچرڈ نکسن، جن کی برطرفی تقریباً یقینی تھی، انہوں نے اس عمل کے مکمل ہونے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا. آئینی ماہرین بس اتنا خبردار کرتے ہیں کہ مواخذے کا استعمال سیاسی مخالفت یا انتقام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی بھی صدر اس کا نشانہ بننے کے ڈر سے اپنا کام نہیں کر سکے گا.
یہ نخبت ملک تھیں جو یہاں ہونے والے صدر کے مواخذے کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھیں کہ یہ مواخذہ کیا ہوتا ہے. اور اب بہجت جیلانی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. آپ نے واشنگٹن کی اردو نشریات میں کئی روز سے یہ لفظ سنا ہوگا، وسل بلوئر، جو صدر کے مواخذے کے لیے جاری چھان بین کی کارروائی کے دوران استعمال کیا جاتا ہے. یہ وسل بلوئر کون ہے اور اس کی اصطلاح کا مفہوم کیا ہے؟ بہجت جیلانی نے اس پر تحقیق کی اور قانون کے ماہر ڈاکٹر طیب محمود سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں.
ہم بات کریں گے پروفیسر آف لا ڈاکٹر طیب محمود سے. اپنے سننے والوں کے لیے ایک عام وضاحت ان سے چاہیں گے. تو ڈاکٹر محمود، وسل بلوئر، اس اصطلاح کی مختصر وضاحت کیجیے گا اور یہ بھی فرمائیے گا کہ آیا اس کا تعلق کسی خاص شعبے سے ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی شخص مخصوص معلومات فراہم کرتے ہوئے وسل بلوئر کے زمرے میں آتا ہے، اور کیا اس کو جاسوسی کرنا کہا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے آپ اس کی قانونی اعتبار سے توضیح کریں گے؟
جی ہاں، اصطلاح یہ پرانی ہے اور وسل بلوئر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کوئی خطرے کی سیٹی بجا دے. تو اس سے اب یہ امریکی سسٹم کے اندر یہ قانون بھی ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے، کیونکہ بہت اوقات جب ادارے چل رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور سماجی یا سیاسی یا انتظامی ڈھانچہ چل رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات جو اندر وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کو علم ہوتا ہے جب کوئی غیر قانونی یا غیر اخلاقی حرکت وہاں ہو، لیکن ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو مجھ پہ سختی ہوگی، مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے یہ قانون ہے یہاں پہ فیڈرل بھی اور سٹیٹس میں بھی کہ جب کوئی وسل بلور یعنی کوئی اندر خانے کا بندہ، کسی غیر قانونی غیر اخلاقی چیز کی نشاندہی کرے تو اس کو حفاظت دی جائے، اس کو اگر ضرورت ہو تو اس کی شناخت کو سیکرٹ رکھا جائے، اس کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہ کی جا سکے۔ تو یہ بیسکلی اس کی اصطلاح کا مطلب ہے۔ میں یہ کہہ دوں کہ اسے جاسوسی وغیرہ نہیں کہا جا سکتا، یہ بالکل ایک طرح سے تو بڑی خوش آئند اور تعریف کرنے والی بات ہے کہ جب لوگ کہیں کام کر رہے ہوں تو وہ بتائیں اعلی حکام کو اور عوام کو کہ بھائی جہاں میں کام کرتا ہوں جو بھی وہ ادارہ ہے وہاں یہ خرابی کی بات ہوئی ہے یا ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ایک سماجی خدمت ہے، ایک پورے معاشرے کی خدمت ہے، تو اس کو بلکہ بہت اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جس ادارے کے بارے میں بات ہوگی وہ تو خوش نہیں ہوں گے اور وہ ان کی کوشش ہوگی کہ انتقامی کاروائی کریں تاکہ لوگ چپ رہیں، لیکن اسی لیے قانون ان کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگ بلا خوف و خطر غیر قانونی غیر اخلاقی اقدامات جو ہوتے ہیں اداروں میں ان کو سامنے لا سکیں۔
بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
حال ہی میں شروع ہونے والا ڈولفن شو لاہور کے شہریوں کے لیے نئی تفریح کا باعث بن رہا ہے، لیکن جہاں یہ بہت سے لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہے وہیں کچھ لوگ اسے ناپسند بھی کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ دی ہے سمن خان نے لاہور سے۔
اپنے منہ پر گیند رکھ کر اچھالتی اور اپنے دوست کو بوٹل نوز پر کھڑا کر کے تالاب کا چکر لگانے والی یہ ڈولفن دل لبھانا اچھی طرح جانتی ہے۔ ڈولفنز کے ایسے کرتب لاہور میں شائقین اپنے سامنے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ منتظمین کا دعویٰ ہے کہ یہ شو عالمی معیار کے مطابق چلایا جا رہا ہے اور اس میں شامل جانوروں کا اچھی طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ڈولفن شو یوکرائن اور روس کی کمپنیوں کی مدد سے پاکستان لایا گیا ہے۔
ہماری 13 سے زیادہ ڈولفینیریمز ہیں ورلڈ وائڈ، اور ابھی جو ہم لاہور میں جو لے کے آئے ہیں اپنی ٹیم کو، یہ یوکرین سے اور رشیا سے اسپیشلی جو ہے لاہور کے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ جو لاہور میں ہمارا جو بنا ہے ڈولفینیریم، یہ بیسیکلی پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈولفینیریم ہے۔
شائقین میں مقبول یہ شو سارا گنڈا پور کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ جانوروں کے حقوق کی کارکن سارا گنڈا پور کی نظر میں 24 فٹ لمبے، 24 فٹ چوڑے اور 6 فٹ گہرے تالاب کا سمندر سے کوئی مقابلہ نہیں، جہاں ڈولفن آزادی سے میل ہا میل تیرتی ہے۔
اگر آپ اس جانور کو، خدا کی بنائے ہوئے کریشن کو، آپ اس مطلب سمندر جو کہ انفینیٹی ہوتا ہے، آپ اس سمندر سے لا کر اس کو ایک پول میں ڈال دیتے ہیں اور آپ اس جانور کو سٹارو کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں کہ وہ ٹرک سیکھیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں انٹرٹین کریں، تو وہ ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنے۔
دیگر ایکٹیوسٹ کے ساتھ مل کر سارا ان جانوروں کو تفریح کے نام پر قید کرنے کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم بھی چلا رہی ہیں۔
باہر کی کنٹریز میں تھینکس ٹو دا پاور آف ایکٹیوسٹ، ان لوگوں نے باہر سے اب ڈولفن شوز کو اور ویل شوز کو، بیکاز ایک دو انسیڈنٹس ایسے ہوئے انٹرنیشنلی جس میں ویلز فوت ہو گئی یا ان کی ابیوز کی ویڈیوز لیک ہوئی، تو پتہ چلا دنیا کو کہ جی سامنے جو ہمیں سب بہت اچھا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں سے جو جگہ بند ہونی شروع ہوئی ہیں، وہ اینیملس جو سیکھے سکھائے اینیملس تھے وہ ان نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھیجنا شروع کر دیے، بیکاز ہمارے لیے ایک نئی انٹرٹینمنٹ ہے۔
لاہور میں جاری یہ شو تو عارضی ہے، لیکن انسانوں کی تفریح کے لیے قید ان ڈولفنز کو آزادی ملنے کا امکان کم ہی ہے، کیونکہ سدھائے ہوئے جانور کے لیے سمندر میں زندگی گزارنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
سمن، یہاں کچھ عرصے سے فوڈ ٹرکس کا ایک رواج جاری ہے۔ یہاں خاص طور پہ واشنگٹن میں، نیو یارک میں اور دوسرے بڑے شہروں میں آپ کو جا بجا بڑی بڑی سڑکوں پر فوڈ ٹرکس نظر آئیں گے، جن میں حلال فوڈ بھی ہوتا ہے اور دوسرے فوڈس بھی ہوتے ہیں، اور لوگ انہیں بڑے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں، خاص طور پر لنچ میں۔ جب لوگ دفتروں سے نکل کر باہر سڑکوں پر آتے ہیں تو ذرا سا موسم بھی تبدیل ہوتا ہے اور وہ ایک نئے خوراک کے ایک معاملے سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس بارے میں ایک رپورٹ ہمارے ساتھی اسد اللہ نے بنائی ہے۔ اسد اللہ خالد نے،
روزانہ لنچ میں مختلف اور لذیذ کھانے کس کو اچھے نہیں لگتے، اور وہ بھی جب موسم اچھا ہو۔ ابھی بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں، میڈیٹرینین میں بھی حلال ہے، سم ٹائمز آپ کو ہاٹ ڈاگس بھی حلال مل جاتے ہیں، سو انڈین فوڈ حلال ہے۔
میرے فیوریٹ ہیں یہ میڈیٹرینین فوڈ، عرب فوڈ، کبھی دیسی بریانی بھی مل جاتی ہے، تو مکس کر سکتے ہیں۔
ایاد فلسطین سے ہیں اور انہوں نے تقریباً $50,000 کی سرمایہ کاری سے 5 سال پہلے اس کاروبار کا آغاز کیا۔ اس وقت ان کے 3 فوڈ ٹرکس ہیں۔ وہ اور ان کی بیوی ان فوڈ ٹرکس پر حلال کھانے بیچتے ہیں اور ان کے چند کھانوں میں آپ کو مشرق وسطی کا فلیور بھی ملے گا۔ ریسٹورنٹ کی طرح اچھی لوکیشن یہاں بھی بہت ضروری ہے۔
یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو اچھی لوکیشن ملے، جیسے کہ آج میں لفان پلازا پر ہوں اور یہ لوکیشن کسی لاٹری سے کم نہیں۔ میں یہاں کام کرنے کے لیے فیس بھی ادا کرتا ہوں۔
ان کے پاس ہی گرنام سنگھ بریانی اور تکہ بیچنے کے لیے کھڑے ہیں، جنہوں نے اپنا ریسٹورنٹ زیادہ منافع بخش نہ ہونے پر اپنی ساری توجہ اس فوڈ ٹرک پر دی اور اسے منافع بخش بنایا۔
ٹرک چلانے واسطے گھٹو گھٹ 2 بندے چاہیے، تو وہ گھٹو گھٹ زیادہ سے زیادہ پیسے سیو کرتے ہیں $7,000-$8,000۔
ہر ٹرک پر میرے لیے 3 لوگ کام کرتے ہیں، جو صبح 9 بجے سے 3 بجے تک کام کرتے ہیں، لیکن میرا دن صبح 5:30 یا 6 بجے شروع ہوتا ہے تاکہ سب کچھ وقت پر تیار ہو سکے۔
Some people put French fries inside, but here people don't like French fries inside.
کھانے کا کاروبار جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس کاروبار میں ان لوگوں کو صبح 5 بجے اپنے دن کا آغاز کرنا پڑتا ہے اور رات 9-9 بجے تک یہ لوگ کام کرتے ہیں۔
مہینے کے وسط میں کاروبار اچھا ہوتا ہے، خاص طور پر جب موسم بھی ٹھیک ہو، 100 ڈگری فارنہائٹ میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس موسم میں کسٹمرز بہت کم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی بار آپ کو اپنے ملازمین کو جیب سے ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔
لیکن اس کے باوجود اس کاروبار میں مقابلہ بڑھ رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں فوڈ ٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق 2016 میں صرف 300 ٹرک یہ کاروبار کرتے تھے، جن کی تعداد اب 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی۔
جب میں نے اس کاروبار کا آغاز کیا تو کوئی 300 ٹرک اس کاروبار میں تھے، لیکن اب اچھی لوکیشن کا ملنا بہت مشکل ہے، ہمیں بہت زیادہ جرمانے بھی کیے جاتے ہیں اور اس کاروبار کی ریگولیشن بہت سخت ہے۔
فوڈ ٹرکس کے کاروبار کے مسائل اپنی جگہ، لیکن جو بھی یہاں اچھا کھانا بنا کے کسٹمرز کا ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہے، اس کے پاس کسٹمرز بار بار جاتے ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ دماغ میں مہلک رسولیوں کے علاج میں چونکا دینے والی نئی پیش رفت ہوئی۔ ڈاکٹروں نے دماغ کے کینسر میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے پولیو وائرس میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے استعمال کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق اس کے نتائج اب تک حوصلہ افزا ہیں۔ اسٹیفنی ہاپر معمول کے نیورولوجیکل یا اعصابی ٹیسٹ سے گزر رہی ہیں۔ تشخیص کے مطابق انہیں گلیوبلاسٹوما ہو گیا تھا، جو دماغی کینسر کی ایک جارحانہ قسم ہے۔ 8 سال پہلے ڈاکٹروں نے اس رسولی کو نکال دیا تھا، لیکن 2 سال کے بعد یہ پھر پیدا ہو گئی۔ گلیوبلاسٹوما میں مبتلا مریضوں میں زندگی کی شرح کم ہے، بہت زیادہ وقت ملے تو تشخیص کے بعد 1.5 سال سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ہاپر نے ایک تجرباتی جائزے یا اسٹڈی میں شرکت کی، جس میں ڈیوک کینسر انسٹیٹیوٹ نے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ وائرس تیار کیا ہے۔ تبدیل شدہ اس وائرس سے فالج نہیں ہوتا، لیکن رسولی سکڑ جاتی ہے۔ لیبارٹری کے تجربے سے پتا چلا کہ اس علاج کے نتیجے میں ان مریضوں کی زندگی لمبی ہو گئی جن کو گلیوبلاسٹوما دوبارہ ہو گیا تھا۔ 3 سال تک زندہ رہنے کی شرح 21% تھی، جبکہ اس مرض کے ساتھ معمول کا علاج کرنے والے مریضوں کے 3 سال تک زندہ رہنے کی شرح محض 4% تھی۔ محققین چاہتے تھے کہ ڈیڈ پولیو وائرس کے نتیجے میں مدافعتی نظام کا طاقتور رد عمل سامنے آئے، لیکن اس کے ساتھ پولیو کا عارضہ لاحق نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے وائرس میں تبدیلی کر دی۔ ڈاکٹر ڈیرل بگنر اس اسٹڈی کے سینئر آتھر ہیں۔ ڈاکٹر بگنر کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا، سادہ طور پر آپ اس طرح سے سمجھیے کہ تبدیلی کا مقصد وائرس کی اس صلاحیت کو ختم کرنا تھا جو وائرس کا مرض پیدا کر سکتی ہے، لیکن اس کے استعمال سے درکار نتیجہ سامنے آیا کہ اس میں سرطانی خلیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت باقی رہی۔ ڈاکٹروں نے تبدیل شدہ وائرس کو براہ راست دماغ میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ان 5 مریضوں پر یہ علاج آزمایا جن کا کینسر دوبارہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بگنر کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا ہم نے لمبے عرصے تک علاج کیا اور ان کی جانچ کرتے رہے، انہوں نے دوسری مرتبہ اس علاج کے خاطر خواہ نتائج پیدا کیے۔ یہ طریقہ کار ابھی تجرباتی سطح پر ہے، لیکن نتائج اتنے حوصلہ افزا ہیں کہ ڈاکٹروں نے دوسرے مشاہدے اور تجربے کا آغاز کر دیا ہے۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم مہر الگل اور انجینئر زبیر الطیب۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن نشر ہوں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔